بس یہ ماؤد ہونے کا ثبوت. اس میں تو کچھ شک نہیں کہ اس بات کے ثابت ہونے کے بعد کہ در حقیقت حضرت مسیح ابن مریم اسرائیلی نبی فوت ہو گیا ہے. ہر ایک مسلمان کو یہ ماننا پڑے گا کہ فوت شدہ نبی ہرگز دنیا میں دوبارہ نہیں آ سکتا, کیونکہ قرآن اور حدیث دونوں بالاتفاق اس بات پر شاہد ہیں کہ جو شخص مر گیا پھر دنیا میں ہرگز نہیں آئے گا. اور قرآن کریم انہم لا یرجعون کہہ کر ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے ان کو رخصت کرتا ہے. اور قصہ عزیر وغیرہ جو قرآن کریم میں ہے اس بات کے مخالف نہیں, کیونکہ لغت میں موت بمانی نوم اور غشی بھی آیا ہے. دیکھو قاموس, اور جو عزیر کے قصہ میں ہڈیوں پر گوشت چڑھانے کا ذکر ہے وہ حقیقت میں ایک الگ بیان ہے, جس میں یہ جتلانا منظور ہے کہ رحم میں خدا تعالیٰ ایک مردہ کو زندہ کرتا ہے اور اس کی ہڈیوں پر گوشت چڑھاتا ہے اور پھر اس میں جان ڈالتا ہے. ماں سوائے اس کے کسی آیت یا حدیث سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ عزیر دوبارہ زندہ ہو کر پھر بھی فوت ہوا. بس اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ عزیر کی زندگی دوم دنیاوی زندگی نہیں تھی, ورنہ بعد اس کے ضرور کہیں اس کی موت کا بھی ذکر ہوتا. ایسا ہی قرآن کریم میں جو بعض لوگوں کی دوبارہ زندگی لکھی ہے وہ بھی دنیاوی زندگی نہیں. اب حدیثوں پر نظر غور کرنے سے بخوبی یہ ثابت ہوتا ہے کہ آخری زمانہ میں ابن مریم اترنے والا ہے, جس کی تعریفیں لکھی ہیں کہ وہ گندم گوں ہوگا اور بال اس کے سیدھے ہوں گے اور مسلمان کہلائے گا اور مسلمانوں کے باہمی اختلافات دور کرنے کے لیے آئے گا اور مغز شریعت جس کو وہ بھول گئے ہوں گے انہیں یاد دلائے گا. اور ضرور ہے کہ وہ اس وقت نازل ہو جس وقت انتہا تک شرر اور فتن پہنچ جائیں گے اور مسلمانوں پر وہ تنزل کا زمانہ ہو جو یہودیوں پر ان کے آخری دنوں میں آیا تھا. اس زمانہ کے بعض نو تعلیم یافتہ ایسے شخص کے آنے سے ہی شک میں ہیں جو ابن مریم کے نام پر آئے گا. وہ کہتے ہیں کہ یہ عظیم الشان شخص جو حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے, اگر واقعی طور پر ایسا آدمی آنے والا تھا تو چاہیے تھا کہ قرآن کریم میں اس کا کچھ ذکر ہوتا, جیسا کہ دابت الارض اور دخان اور یاجوج اور ماجوج کا ذکر ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ سراسر غلطی پر ہیں. خدا تعالیٰ نے اپنے کشف سریح سے اس عاجز پر ظاہر کیا ہے کہ قرآن کریم میں مثالی طور پر ابن مریم کے آنے کا ذکر ہے, اور وہ یوں ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسیح موسیٰ قرار دیا ہے, جیسا کہ فرماتا ہے انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. اس آیت میں خدا تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ کی طرح اور کفار کو فرعون کی طرح ٹھہرایا. اور پھر دوسری جگہ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضا لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک ہم الفاسقون. الجزء نمبر 18 سورۃ النور. یعنی خدا تعالیٰ نے اس امت کے مومنوں اور نیکوکاروں کے لیے وعدہ فرمایا ہے کہ انہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا, جیسا کہ اس نے پہلوں کو بنایا تھا, یعنی اسی طرز اور طریق کے موافق اور نیز اسی مدت اور زمانہ کے مشابہ اور اسی صورت جلالی اور جمالی کی مانند جو بنی اسرائیل میں سنت اللہ گزر چکی ہے. اس امت میں بھی خلیفے بنائے جائیں گے اور ان کا سلسلہ خلافت اس سلسلے سے کم نہیں ہوگا جو بنی اسرائیل کے خلفاء کے لیے مقرر کیا گیا تھا, اور نہ ان کی طرز خلافت اس طرز سے مباین و مخالف ہوگی جو بنی اسرائیل کے خلیفوں کے لیے مقرر کی گئی تھی. پھر آگے فرمایا گیا ہے کہ ان خلیفوں کے ذریعے سے زمین پر دین جما دیا جائے گا اور خدا خوف کے دنوں کے بعد امن کے دن لائے گا. خالصاً اسی کی بندگی کریں گے اور کوئی اس کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے. لیکن اس زمانہ کے بعد پھر کفر پھیل جائے گا. مماثلت تامہ کا اشارہ جو کم استخلف الذین من قبلہم سمجھا جاتا ہے صاف دلالت کر رہا ہے کہ یہ مماثلت مدت ایام خلافت اور خلیفوں کی طرز اصلاح اور طرز ظہور سے متعلق ہے. تو کیونکہ یہ بات ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل میں خلیفۃ اللہ ہونے کا منصب حضرت موسیٰ سے شروع ہوا اور ایک مدت دراز تک نوبت بنوبت انبیاء بنی اسرائیل میں رہ کر آخر 1400 برس کے پورے ہوتے تک حضرت عیسیٰ ابن مریم پر یہ سلسلہ ختم ہوا. حضرت عیسیٰ ابن مریم ایسے خلیفۃ اللہ تھے کہ ظاہری انان حکومت ان کے ہاتھ میں نہیں آئی تھی اور سیاست ملکی اور اس دنیاوی بادشاہی سے ان کو کچھ علاقہ نہیں تھا, اور دنیا کے ہتھیاروں سے وہ کچھ کام نہیں لیتے تھے بلکہ اس ہتھیار سے کام لیتے تھے جو ان کے انفاس طیبہ میں تھا, یعنی اس موجہ بیان سے جو ان کی زمان پر جاری کیا گیا تھا جس کے ساتھ بہت سی برکتیں تھیں اور جس کے ذریعے سے وہ مرے ہوئے دلوں کو زندہ کرتے تھے اور بہرے کانوں کو کھولتے تھے اور معذرزاد اندھوں کو سچائی کی روشنی دکھا دیتے تھے۔ ان کا وہ دم عدلی کافر کو مارتا تھا اور اس پر پوری حجت کرتا تھا، لیکن مومن کو زندگی بخشتا تھا۔ وہ بغیر باپ کے پیدا کیے گئے تھے اور ظاہری اسباب ان کے پاس نہیں تھے، اور ہر بات میں خدا تعالیٰ ان کا متولی تھا۔ وہ اس وقت آئے تھے کہ جب کہ یہودیوں نے نہ صرف دین کو بلکہ انسانیت کی خصلتیں بھی چھوڑ دی تھیں، اور بے رحمی اور خود غرضی اور کینہ اور بغض اور ظلم اور حسد اور بے جا جوش نفس امارہ کے ان میں ترقی کر گئے تھے، اور نہ صرف بنی نو کے حقوق کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا بلکہ غلبہ شقاوت کی وجہ سے حضرت محسن حقیقی سے عبودیت اور اطاعت اور سچے اخلاص کا رشتہ بھی توڑ بیٹھے تھے۔ صرف بے مغز استخوان کی طرح توریت کے چند الفاظ ان کے پاس تھے، جو قہر الہی کی وجہ سے ان کی حقیقت تک وہ نہیں پہنچ سکتے تھے، کیونکہ ایمانی فراست اور زیرکی بالکل ان میں سے اٹھ گئی تھی، اور ان کے نفوس مظلمہ پر جہل غالب آ گیا تھا، اور سفلی مکاریاں اور کراہت کے کام ان سے سرزد ہوتے تھے، اور جھوٹ اور ریاکاری اور غداری ان میں انتہا تک پہنچ گئی تھی۔ ایسے وقت میں ان کی طرف مسیح ابن مریم بھیجا گیا تھا، جو بنی اسرائیل کے مسیحوں اور خلیفوں میں سے آخری مسیح اور آخری خلیفۃ اللہ تھا، جو برخلاف سنت اکثر نبیوں کے بغیر تلوار اور نیزہ کے آیا تھا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت موسی میں خلیفۃ اللہ کو مسیح کہتے تھے، اور حضرت داؤد کے وقت اور یا ان سے کچھ عرصہ پہلے یہ لفظ بنی اسرائیل میں شائع ہو گیا تھا۔ بہرحال اگرچہ بنی اسرائیل میں کئی مسیح آئے، لیکن سب سے پیچھے آنے والا مسیح وہی ہے جس کا نام قرآن کریم میں مسیح عیسیٰ ابن مریم بیان کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل میں مریمیں بھی کئی تھیں اور ان کے بیٹے بھی کئی تھے، لیکن مسیح عیسیٰ بن مریم ان تینوں ناموں سے ایک مرکب نام بنی اسرائیل میں اس وقت اور کوئی نہیں پایا گیا۔ تو مسیح عیسیٰ بن مریم یہودیوں کی اس خراب حالت میں آیا جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے۔ آیات موصوفہ بالا میں ابھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا اس امت کے لیے وعدہ تھا کہ بنی اسرائیل کی طرز پر ان میں بھی خلیفے پیدا ہوں گے۔ اب ہم جب اس طرز کو نظر کے سامنے لاتے ہیں تو ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ ضرور تھا کہ آخری خلیفہ اس امت کا مسیح ابن مریم کی صورت مثالی پر آوے، اور اس زمانہ میں آوے کہ جو اس وقت سے مشابہ ہو جس وقت میں بعد حضرت موسیٰ کے مسیح ابن مریم آئے تھے، یعنی چودھویں صدی میں یا اس کے قریب اس کا ظہور ہو، اور ایسا ہی بغیر سیف و سنان کے اور بغیر آلات حرب کے آوے، جیسا کہ حضرت مسیح ابن مریم آئے تھے، اور نیز ایسے ہی لوگوں کی اصلاح کے لیے آئے جیسا کہ مسیح ابن مریم اس وقت کے خراب اندرون یہودیوں کی اصلاح کے لیے آئے تھے۔ اور جب آیات ممدوحہ والا کو غور سے دیکھتے ہیں تو ہمیں ان کے اندر سے یہ آواز سنائی دیتی ہے کہ ضرور آخری خلیفہ اس امت کا جو چودھویں صدی کے سر پر ظہور کرے گا حضرت مسیح کی صورت مثالی پر آئے گا، اور بغیر آلات حرب ظہور کرے گا۔ دو سلسلوں کی مواصلت میں یہی قاعدہ ہے کہ اول اور آخر میں اشد درجہ کی مشابہت ان میں ہوتی ہے، کیونکہ ایک لمبے سلسلہ اور ایک طولانی مدت میں تمام درمیانی افراد کا مفصل حال معلوم کرنا طول بلا تائل ہے۔ بس جبکہ قرآن کریم نے صاف صاف بتلا دیا کہ خلافت اسلامی کا سلسلہ اپنی ترقی اور تنزل اپنی جلالی اور جمالی حالت کی روح سے خلافت اسرائیلی سے بکلی مطابق و مشابہ و مماثل ہوگا، اور یہ بھی بتلا دیا کہ نبی عربی امی مسیح موسیٰ ہے، اس ضمن میں قطعی اور یقینی طور پر بتلایا گیا کہ جیسے اسلام میں سر دفتر الہی خلیفوں کا مسیح موسیٰ ہے، جو اس سلسلہ اسلامیہ کا سپہ سالار اور بادشاہ اور تخت عزت کے اول درجہ پر بیٹھنے والا اور تمام برکات کا مصدر اور اپنی روحانی اولاد کا مور سے اعلیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ہی اس سلسلے کا خاتم باعتبار نسبت تامہ وہ مسیح عیسیٰ بن مریم ہے، جو اس امت کے لوگوں میں سے بحکم ربی مسیحی صفات سے رنگین ہو گیا ہے، اور فرمان جعل ناقل مسیح ابن مریم نے اس کو در حقیقت وہی بنا دیا ہے۔ وکان اللہ علی کل شئ قدیرا، اور اس آنے والے کا نام جو احمد رکھا گیا ہے وہ بھی اس کے مسیح ہونے کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ محمد جلالی نام ہے اور احمد جمالی، اور احمد اور عیسیٰ اپنے جمالی معنوں کی روح سے ایک ہی ہیں، اسی کی طرف یہ اشارہ ہے۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقط احمد ہی نہیں بلکہ محمد بھی ہیں، یعنی جامع جلال و جمال ہیں، لیکن آخری زمانوں میں برطبق پیش گوئی مجرد احمد جو اپنے اندر حقیقت عیسویت رکھتا ہے بھیجا گیا، وہ حی قیوم خدا جو اس بات پر قادر ہے جو انسان کو حیوان بلکہ شر الحیوانات بنا دے، جیسا کہ اس نے فرمایا ہے جعل منہم القردۃ والخنازیر، اور فرمایا ہے کہ کونوا قردۃ خاسئین، کیا وہ ایک انسان کو دوسرے انسان کی صورت مثالی پر نہیں بنا سکتا؟ بلا وہو الخلاق العلیم، پھر جبکہ انسانیت کی حقیقت پر فنا طاری ہونے کے وقت میں ایک ایسے ہی انسان کی ضرورت تھی جس کا محض خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے تولد ہوتا، جس کا آسمان پر ابن مریم نام ہے، تو کیوں خدا تعالیٰ کی قادریت اس ابن مریم کے پیدا کرنے سے مجبور رہ سکتی؟ تو اس نے محض اپنے فضل سے بغیر وسیلہ کسی زمینی والد کے اس ابن مریم کو روحانی پیدائش اور روحانی زندگی بخشی، جیسا کہ اس نے خود اس کو اپنے الہام میں فرمایا
ثم احییناک بعد ما اهلکنا القرون الاولی وجعلناک المسیح ابن مریم،
یعنی پھر ہم نے تجھے زندہ کیا بعد اس کے جو پہلے قرنوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور تجھے ہم نے مسیح ابن مریم بنایا، یعنی بعد اس کے جو عام طور پر مشائخ اور علماء میں موت روحانی پھیل گئی، انجیل میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے کہ مسیح ستاروں کے گرنے کے بعد آئے گا۔ اب اس تحقیق سے ثابت ہے کہ مسیح ابن مریم کی آخری زمانہ میں آنے کی قرآن شریف میں پیشگوئی موجود ہے۔ قرآن شریف نے جو مسیح کے نکلنے کی 1400 برس تک مدت ٹھہرائی ہے، بہت سے اولیاء بھی اپنے مکاشفات کی روح سے اس مدت کو مانتے ہیں، اور آیت وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، جس کے بحساب جمل 1274 عدد ہیں، اسلامی چاند کی سلخ کی راتوں کی طرف اشارہ کرتی ہے، اس میں نئے چاند کے نکلنے کی اشارت چھپی ہوئی ہے، جو غلام احمد قادیانی کے عددوں میں بحساب جمل پائی جاتی ہے۔ اور یہ آیت کہ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، در حقیقت اسی مسیح ابن مریم کے زمانہ سے متعلق ہے، کیونکہ تمام ادیان پر روحانی غلبہ بجز اس زمانہ کے کسی اور زمانہ میں ہرگز ممکن نہیں تھا۔ وجہ یہ کہ یہی زمانہ ہے کہ جس میں ہزارہا قسم کے اعتراضات اور شبہات پیدا ہو گئے ہیں، اور انواع اقسام کے عقلی حملے اسلام پر کیے گئے ہیں، اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنَهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرِ مَعْلُومٍ، یعنی ہر ایک چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں، مگر بقدر معلوم اور بقدر ضرورت ہم ان کو اتارتے ہیں۔ تو جس قدر معارف و حقائق بطون قرآن میں چھپے ہوئے ہیں، جو ہر ایک قسم کے ادیان فلسفیہ و غیر فلسفیہ کو مقہور و مغلوب کرتے ہیں، ان کے ظہور کا زمانہ یہی تھا، کیونکہ وہ بجز تحریک پیشاندہ کے ظاہر نہیں ہو سکتے تھے۔ تو اب مخالفانہ حملے جو نئے فلسفہ کی طرف سے ہوئے، تو ان معارف کے ظاہر ہونے کا وقت آ گیا، اور ممکن نہیں تھا کہ بغیر اس کے کہ وہ معارف ظاہر ہوں اسلام تمام ادیان باطلہ پر فتح پا سکے، کیونکہ سیفی فتح کچھ چیز نہیں، اور چند روزہ اقبال کے دور ہونے سے وہ فتح بھی معدوم ہو جاتی ہے۔ سچی اور حقیقی فتح وہ ہے جو معارف اور حقائق اور کامل صداقتوں کے لشکر کے ساتھ حاصل ہو، تو وہ یہ فتح ہے جو اب اسلام کو نصیب ہو رہی ہے۔ بلا شبہ یہ پیشگوئی اسی زمانہ کے حق میں ہے، اور سلف صالح بھی ایسا ہی سمجھتے آئے ہیں۔ یہ زمانہ در حقیقت ایسا زمانہ ہے جو بالتبع تقاضا کر رہا ہے جو قرآن شریف اپنے ان تمام بطون کو ظاہر کرے جو اس کے اندر مخفی چلے آتے ہیں، کیونکہ بطنی معارف قرآن کریم کے جن کا وجود احادیث صحیحہ اور آیات بینہ سے ثابت ہے، فضول طور پر کبھی ظہور نہیں کرتے، بلکہ یہ معجزہ فرقانی ایسے ہی وقت میں اپنا جلوہ دکھاتا ہے جبکہ اس روحانی معجزہ کے ظہور کی اشد ضرورت پیش آتی ہے۔ تو اس زمانہ میں کامل طور پر یہ ضرورتیں پیش آ گئی ہیں، انسانوں نے مخالفانہ علوم میں بہت ترقی کر لی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ اگر اس نازک وقت میں بطنی علوم قرآن کریم کے ظاہر نہ ہوں گے، تو موٹی تعلیم جس پر حال کے علماء قائم ہیں کبھی اور کسی صورت میں مقابلہ مخالفین کا نہیں کر سکتے، اور ان کو مغلوب کرنا تو کیا خود مغلوب ہو جانے کے کبھی خطرہ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ بات ہر ایک فہیم کو جلدی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اللہ جل شانہ کی کوئی مصنوع دقائق و غرائب خواص سے خالی نہیں، اور اگر ایک مکھی کے خواص اور عجائبات کی قیامت تک تفتیش و تحقیقات کرتے جائیں تو بھی کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ تو اب سوچنا چاہیے کہ کیا خواص و عجائبات قرآن کریم کے اپنے قدر و اندازہ میں مکھی جتنے بھی نہیں؟ بلا شبہ وہ عجائبات تمام مخلوقات کے مجموعی عجائبات سے بہت بڑھ کر ہیں، اور ان کا انکار در حقیقت قرآن کریم کے من جانب اللہ ہونے کا انکار ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں کہ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے صادر ہو اور اس میں بے انتہا عجائبات نہ پائے جائیں۔ اب یہ عذر کہ اگر ہم قرآن کریم کے ایسے دقائق و معارف بھی مان لیں جو پہلوں نے دریافت نہیں کیے تو اس میں اجماع کی کثرت شان ہے، گویا ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ جو پہلے اماموں کو معلوم نہیں ہوا تھا وہ ہم نے معلوم کر لیا۔ یہ خیال ان ملا لوگوں کا بالکل فاسد ہے، ان کو سوچنا چاہیے کہ جبکہ یہ ممکن ہے کہ بعض نباتات وغیرہ میں زمانہ حال میں کوئی ایسی خاصیت ثابت ہو جائے جو پہلوں پر نہیں کھلی، تو کیا یہ ممکن نہیں کہ قرآن کریم کے بعض عجیب حقائق و معارف اب ایسے کھل جائیں جو پہلوں پر کھل نہیں سکے، کیونکہ اس وقت ان کے کھلنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ ہاں، ایمان اور عقائد کے متعلق جو ضروری پاتے ہیں، جو شریعت سے علاقہ رکھتے ہیں، جو مسلمان بننے کے لیے ضروری ہیں، وہ تو ہر یک کی اطلاع کے لیے کھلے کھلے بیان کے ساتھ قرآن شریف میں درج ہیں، لیکن وہ نکات و حقائق جو معرفت کو زیادہ کرتے ہیں وہ ہمیشہ حسب ضرورت کھلتے رہتے ہیں، اور نئے نئے فسادوں کے وقت نئے نئے پر حکمت معانی بمنصہ ظہور آتے رہتے ہیں۔ یہ تو ظاہر ہے کہ قرآن کریم بذات خود معجزہ ہے، اور بڑی بھاری وجہ اعجاز کی اس میں یہ ہے کہ وہ جامع حقائق غیر متناہیہ ہے، مگر بغیر وقت کے وہ ظاہر نہیں ہوتے۔ جیسے جیسے وقت کے مشکلات تقاضا کرتے ہیں وہ معارف خفیہ ظاہر ہوتے جاتے ہیں۔ دیکھو، دنیاوی علوم جو اکثر مخالف قرآن کریم اور غفلت میں ڈالنے والے ہیں، کیسے آج کل ایک زور سے ترقی کر رہے ہیں، اور زمانہ اپنے علوم ریاضی اور طبی اور فلسفہ کی تحقیقاتوں میں کیسی ایک عجیب طور کی تبدیلیاں دکھلا رہا ہے۔ کیا ایسے نازک وقت میں ضرور نہ تھا کہ ایمانی اور عرفانی ترقیات کے لیے بھی دروازہ کھولا جاتا، تا شرور محدثہ کی مدافعت کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی؟ تو یقیناً سمجھو کہ وہ دروازہ کھولا گیا ہے، اور خدا تعالیٰ نے ارادہ کر لیا ہے کہ تا قرآن کریم کے عجائبات مخفیہ اس دنیا کے متکبر فلسفیوں پر ظاہر کرے۔ اب نیم ملا دشمن اسلام اس ارادہ کو روک نہیں سکتے، اگر اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئیں گے تو ہلاک کیے جائیں گے، اور قہری تمانچہ حضرت قہار کا ایسا لگے گا کہ خاک میں مل جائیں گے۔ ان نادانوں کو حالت موجودہ پر بالکل نظر نہیں، چاہتے ہیں کہ قرآن کریم مغلوب اور کمزور اور ضعیف اور عقیر سا نظر آوے، لیکن اب وہ ایک جنگی بہادر کی طرح نکلے گا، ہاں وہ ایک شیر کی طرح میدان میں آئے گا اور دنیا کے تمام فلسفہ کو کھا جائے گا اور اپنا غلبہ دکھائے گا، اور لیظہرہ علی الدین کلہ کی پیش گوئی کو پورا کر دے گا، اور پیش گوئی ولیمکنن لہم دینہم کو روحانی طور سے کمال تک پہنچائے گا، کیونکہ دین کا زمین پر بوجہ کمال قائم ہو جانا محض جبر اور اکراہ سے ممکن نہیں۔ دین اس وقت زمین پر قائم ہوتا ہے کہ جب اس کے مقابل پر کوئی دین کھڑا نہ رہے اور تمام مخالف سپر ڈال دیں، تو اب وہی وقت آ گیا۔ اب وہ وقت نادان مولویوں کے روکنے سے رک نہیں سکتا، اب وہ ابن مریم جس کا روحانی باپ زمین پر بجز معلم حقیقی کے کوئی نہیں، جو اس وجہ سے آدم سے بھی مشابہت رکھتا ہے، بہت سا خزانہ قرآن کریم کا لوگوں میں تقسیم کرے گا، یہاں تک کہ لوگ قبول کرتے کرتے تھک جائیں گے اور لا یقبلہ احد کا مصداق بن جائیں گے، اور ہر یک طبیعت اپنے ظرف کے مطابق پر ہو جائے گی۔ وہ خلافت جو آدم سے شروع ہوئی تھی، خدا تعالیٰ کی کامل اور بے تغیر حکمت نے آخرکار آدم پر ہی ختم کر دی۔ یہی حکمت اس الہام میں ہے کہ اردت ان استخلف فخلقت آدم، یعنی میں نے ارادہ کیا کہ اپنا خلیفہ بناؤں سو میں نے آدم کو پیدا کر دیا، کیونکہ استدارت زمانہ کا یہی وقت ہے، جیسا کہ احادیث صحیحہ اس پر ناطق ہیں۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے آخر اور اول کے لفظ کو ایک ہی کرنے کے لیے آخری خلیفے کا نام آدم رکھا، اور آدم اور عیسیٰ میں کسی وجہ سے روحانی مباینت نہیں بلکہ مشابہت ہے۔ انما مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔